یہ کیوں کہا گیا الیوم، آج آج ہم تم کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے؟ آج اس لیے کہ ایک تو جان نکلنے کے وقت کی سزا اور دوسرے قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے. جب جان نکالتے ہیں تو کہتے ہیں آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پہ ناحق کیا کرتے تھے. تو الیوم سے مراد موت کا دن ہے، قبر میں جانے کا دن ہے، تو اس سے مراد عذاب قبر بھی لیا گیا ہے. اور یہ عذاب کیوں ہوگا؟ بما کنتم تقولون علی اللہ، کیونکہ تم اللہ کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے. کیسی باتیں؟ غیر الحق، ناحق باتیں. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تھے تم اس کی آیات سے تکبر کرتے، اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اس کی آیات کا انکار کرتے تھے. تو قبر کا عذاب اور موت کی سختی دو وجوہات پر زیادہ ہے. نمبر ایک، اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہنا. مثلاً یہ کہ اللہ نے میری طرف وحی بھیجی، یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حالانکہ کوئی نہ فرمایا ہو، خود سے من گھڑت بات کر کے کہنا قرآن میں لکھی ہوئی ہے، من گھڑت دین پیش کرنا، جال سازیاں کرنا. اور دوسرا، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تھے تم اس کی آیات سے تکبر کرتے. یعنی جب کوئی اچھی بات تم کو بتائی جاتی تھی تو تم مانتے ہی نہیں تھے، ماننا ہی نہیں چاہتے تھے. تو بیسیکلی یہاں دو بڑی خرابیوں کو کنڈم کیا جا رہا ہے. نمبر ایک، جعلی دین پیش کرنا، اور نمبر دو، اصلی دین کے سامنے تکبر کرنا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى، اور البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، تم آ گئے نا ہمارے پاس تنہا. فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. دنیا میں انسان تنہا آتا ہے، قبر میں بھی تنہا جاتا ہے. ایک قبر تو ماں کا پیٹ ہے جس سے باہر آتا ہے، اور دوسری قبر زمین کا پیٹ ہے جس میں انسان واپس جاتا ہے. فرمایا جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا گئے تھے، ایسے ہی زمین کے پیٹ میں تنہا آ گئے. کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا تم کو، اول مرتن، پہلی بار. وہ ترک تم، اور چھوڑ آئے تم، ما خولناکم، جو ہم نے عطا کیا تھا تم کو. کیا کیا عطا کیا؟ دنیا کی نعمتیں. جتنی بھی نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی وہ کدھر ہیں؟ ساتھ تو ایک بھی نہیں آئی، وہ سب کچھ دنیا میں رہ گیا. خولا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مالک بنانا، عطا کرنا. ورا ازہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، ان دنیا میں. بتایا ہی جا رہا ہے کہ ہر انسان کو اکیلے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے اولاد، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی سب پیچھے رہ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں جاتا. اس کا مال و متاع، اس کا گھر، فرنیچر، جیولری، کپڑے، سب کچھ دنیا کا دنیا میں، جاب، پراپرٹی، ہر چیز پیچھے ہی رہ گئی. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا ظُهُورِكُمْ، پیٹ پیچھے چھوڑ آئے. جب جنازہ جا رہا ہوتا نا قبرستان کی طرف، تو سب کی پیٹ ہوتی ہے دنیا کی طرف، رخ اس طرف ہوتا ہے اور دنیا پیچھے ہوتی ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی. اسی کا ذکر ہے یہاں. انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم نے بالآخر ایک دن اپنے رب ہی کے حضور آ پہنچنا ہے. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں دیکھتے، سفارشی بھی نہیں دیکھتے. تمہاری اس قبر میں آج کوئی سفارشی بھی ساتھ نہیں آیا، یا قیامت کے دن کوئی تمہیں لے کر تمہارے حق میں تمہارا مقدمہ لڑنے کے لیے نہیں آیا. الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، وہ ہستیاں جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کاموں میں شریک ہیں. کن کو سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ ان کے کام بناتے ہیں؟ کس قدر عام ہے یہ تصور، بگڑی بنانے والے اور قسمتیں بنانے والے. مشکل کشا، حاجت روا، اللہ کے سوا جب انسان انسانوں کو سمجھ لیتا ہے. فرمایا جن کو تم اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے وہ تو ساتھ ہی نہیں آئے، جس کو تم حاجت روا سمجھتے تھے وہ تو ہے ہی نہیں یہاں. لقد تقطع بینکم، تمہارے درمیان تو سارے سلسلے کٹ گئے. تقطع، سب تعلق، سب رشتہ داریاں، سب محبتیں ختم. ودل عنکم ما کنتم تزعمون، اور گم ہو گئے تم سے جو کچھ کہ تم زوم رکھتے تھے، جو کچھ تم دعوے کرتے تھے وہ سب کچھ ختم ہو گیا. یہ کون سے زوم رکھتا ہے انسان؟ ہر انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے، نجات کے لیے وہ کچھ بہانے تراش لیتا ہے، کچھ تاویلیں ڈھونڈ لیتا ہے، ایسے الفاظ تراش لیتا ہے جس میں اس کا وجود بالکل برحق معلوم ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ سب کچھ گم ہو جائے گا. آخرت جب سامنے آئے گی تو حقیقت کا پردہ چاک کر کے ہر وہ چیز نظر آنے لگے گی جو آج ہم کو نظر نہیں آتی، تو انسان کے سارے الفاظ بے معنی ہو جائیں گے، بے قدر ہو جائیں گے، جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. بعض اوقات یہ ہوتا نا، جیسے آپ کا کسی انسان کے اوپر بڑا غصہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ انسان سامنے آتا ہے آپ سب لفظ بھول جاتے ہیں. ایسے ہی جب آخرت ہمارے سامنے آئے گی تو کیا ہوگا؟ سب بہانے، تاویلیں جو دنیا میں ہم تراشے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیں گے بڑی مجبوری ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بچہ اسکول نہ جائے اور گھر بیٹھ کے کہتا رہے میں یہ کہہ دوں گا، میں یہ کہہ دوں گا، جب اسکول جائے تو کچھ بھی نہ کہہ سکے اور ڈر کے مارے بے ہوش ہونے لگے. ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو. دانا جیسے گندم کا اناج وغیرہ، اور نوا جیسے آم، کھجور کی گٹلی. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. حیرت انگیز بات، مردہ چیز سے زندہ نکال لیتا ہے. ومخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے میت کو، مردہ کو، زندہ سے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ایک انوکھی تخلیق ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں. انسان بھی کچھ چیزیں بناتا ہے، لیکن انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے ہر جز کو الگ الگ بناتا ہے، پھر اس کو جوڑتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کو بناتا ہے تو اسی جز میں سے کل نکال لیتا ہے. مثلا یہ پنکھا جو آپ کے اوپر لٹکا ہوا ہے، یہ کسی بیج سے نہیں بنا، بلکہ کس طرح الگ الگ ہر چیز اسپیئرز، اس کے پارٹس بنے، پھر ان سب کو مختلف چیزوں کے ساتھ، پیچ وغیرہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اس کے برعکس اگر آپ کسی درخت کو دیکھیں تو اس میں یہ کام نہیں ہوا کہ ٹہنیاں الگ بنی ہو، پتے الگ بنے ہوں، پھر اس کے ساتھ چپکا دیے گئے ہوں کسی گم وغیرہ کے ساتھ، یا سی دیے گئے ہوں. نہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے اللہ کی تخلیق میں اور بندوں کی تخلیق میں. یہی چیز خالق کو مخلوق سے الگ کرتی ہے. اللہ تعالی پھاڑنے والا ہے، اور یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ جب ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو واقعی وہ پھٹتا ہے، پھٹ کر اس کا کچھ حصہ زمین سے باہر آ جاتا ہے اور کچھ حصہ زمین کے اندر رہ جاتا ہے. باہر آنے والا تنا اور شاخیں اور پتے بن جاتا ہے، اندر جانے والا جڑیں بنتا ہے. ایکولی دونوں طرف چیز جا رہی ہوتی ہے. کون بتاتا ہے اس کو کہ کیا باہر جائے اور کیا اندر رہے؟ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے لیے؟ نہیں، ہم نہیں ڈیزائن بناتے وہ، ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ اس دانے کا کتنا حصہ نیچے جائے گا اور کتنا باہر جائے گا. اندر والے کی خصوصیات کچھ اور ہیں، باہر والے کی کچھ اور ہیں۔ بعض پودے زمین کے اندر پھل لاتے ہیں اور بعض باہر پھل لاتے ہیں، بعض کے باہر کے حصے کھائے جاتے ہیں اور بعض کی جڑیں کھائی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت، اور دوسری چیز زندہ کو مردہ سے نکال لیتا ہے۔ زمین مری پڑی تھی، اس سے زندہ پودے نکل آئے، اور اسی طرح مردہ سے زندہ کو نکال لیتا ہے، یعنی انسان زندہ تھا اور اس سے مردہ چیز، یعنی مردہ بچہ کا مثلاً پیدا ہونا۔ اسی طرح مسلمان کے گھر میں کافر کا وجود، یعنی کافر بچے کا پیدا ہو جانا، یا زندہ کو مردہ سے، یعنی کفر سے اسلام کی طرف آنا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے کیا کیا، رات کو باعث سکون بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، یعنی اللہ تعالی کا۔ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا۔ صبح کی پو پھٹتی ہے نا، ایک روشنی کی لہر اٹھتی ہے، جیسے کوئی چیز پھٹ کے باہر نکل رہی ہو، اور پھر وہ روشنی دوبارہ اندھیرے میں ڈوب جاتی، واپس لوٹ جاتی۔ جعل اللیل سکنا، اور یہی اندھیرا باعث سکون ہوتا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند بھی نکل آتے ہیں اپنے اپنے وقت پر، اور دونوں ہی کیا ہے، حساب کا ذریعہ ہے، شمسی کیلنڈر بھی اور قمری بھی۔ اسلامی مہینے عموماً قمری کیلنڈر سے ہوتے ہیں، اور شمسی سے دوسرا کیلنڈر۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، کہ لاکھوں کروڑوں سال سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنی مقرر تاریخوں پر آتا ہے، مقرر جگہ سے گزرتا ہے، مخصوص روشنی دیتا ہے، مخصوص سائز کا ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ذات جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا۔ لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ہدایت پاؤ، بہا، ان ستاروں کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ ستاروں کو لوگوں نے پوجنے کی چیز بنا لیا، حالانکہ اللہ نے ان کو اپنی ذات کی معرفت کا ایک حصہ بنا دیا، اپنی ذات کی معرفت کا ذریعہ بنا دیا۔ مثلا یہ تصویر آپ نے ریسنٹلی دیکھی ہوگی اخبار میں، نبیولا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ناسا کے جو ہبل نامی خلائی ٹیلیسکوپ ہے، اس نے یہ تصویر NGC 6751 نیبولا کی لی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نیبولا گیس کا ایک بادل ہے جو ہزاروں سال پہلے اس گرم ستارے سے نکلا جو اس کے درمیان نظر آ رہا ہے، بالکل درمیان سے، یہ دیکھ، بالکل سینٹر میں۔ ایسے ستارے اور ان کی خوبصورت رنگین روشنیاں، آپ دیکھیں نا کتنی خوبصورت، جیسے کوئی فائر ورک ہو رہا ہو، زمین اور سمندر والوں کو خالق کے حقیقی کی معرفت دیتی ہیں، باقاعدہ آسمان پہ نظر آتی ہیں، اور اس دنیا کے سفر کے راستے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کی معرفت بھی دیتی ہیں۔ کہ اتنی دور آسمان میں کوئی انسان فائر ورک نہیں کر رہا، یہ کوئی اور ہستی ہے۔ تو لتہتدوا بہا، جہاں دنیا میں راستہ بتاتے ہیں یہ ستارے، وہاں رب کی طرف بھی لے جانے کا سبب بنتے ہیں اگر انسان آنکھیں کھول کر ان کو دیکھے۔ لیکن ہم نے عموماً کیا کیا، ان ستاروں سے قسمتوں کے حال معلوم کرنے شروع کر دیے۔ حالانکہ ایسا علم نجوم سحر کا ایک حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد. جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا سیکھا تو اس نے جادو کی ایک قسم سیکھی, اور جادو سیکھنا سکھانا کیا ہے, کفر ہے. زاد ما زاد, بڑھا لے جتنا بڑھاتا ہے, اگر زیادہ سیکھا تو زیادہ گناہ ہے. تو علم نجوم قسمتوں اور تقدیر کا حال معلوم کرنے کا علم نہیں, بلکہ دراصل کیا ہے, رب کی معرفت کا ذریعہ. اور خشکی اور سمندر کے راستوں میں منزل کا پتہ بتانے والے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, ہم نے کھول کھول کے نشانیاں رکھ دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. یعنی جو لوگ ان ستاروں کا علم رکھتے ہیں وہ ان کے ذریعے مزید اپنے رب کی معرفت پاتے ہیں. یہ نشانیاں علم کے ساتھ اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ, اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو نفس واحدہ سے, ایک جان سے. فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا, تو رہنے کی جگہ دی اور سپرد کیے جانے کی. رہنے کی جگہ سے مراد دنیا ہے, اور سونپے جانے سے مراد کون سی جگہ ہے, قبر. ایک اور معنی بھی کیا گیا, مستقر کا مطلب بچے کی تخلیق کی جگہ یعنی رحم مادر, مدرز وومب, اور مستودع صلب پدر یعنی باپ کی پشت, جہاں وہ ایک خزانے کی شکل میں تھا اور پھر وہ ایک خاص مقرر جگہ پر لایا گیا انسان بننے کے لیے. تو سمپل معنی کیا ہے, دنیا میں رہنے کے لیے گھر اور قبر میں ٹھکانا, یا پھر رحم مادر اور صلب پدر. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون, ہم نے کھول کے بیان کی ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات سمجھتے ہوں. سمجھدار لوگ ان نشانیوں ان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ, پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز کی نباتات اگا دی, یعنی پانی سے سب کچھ اگاتا ہے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا, اسی پانی کے ذریعے ہم نے سبزہ نکالا. نُخْرِجُ مِنْهُ, اس سبزے سے ہم نکالتے ہیں, حبن دانے متراکبہ ایک پر ایک چڑھے ہوئے. کبھی چھلی دیکھی, سٹا دیکھا ہے, بھٹا دیکھا ہے, گندم کا کی ٹہنی کسی کے گھر میں ہے, ڈرائی ڈیکوریشن میں بہت یوز ہوتی ہے, اسلام آباد میں کافی سٹاک کٹھا کیا ہوا تھا. کس طرح ایک پہ ایک دانا چڑھا ہوا, انار دیکھیں, بالکل بہترین مثال, کس طرح جڑے ہوئے ایک کے ساتھ ایک. اور کوئی کینوں کو بھی کھول کے آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے سیکس پیک کیے ہوئے ہیں, ایک ایک ڈراپ پیک کر کے دیا گیا آپ کو. حبم متراکبہ, ایک پہ ایک چڑھا ہوا, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سمٹے ہوئے. اچھا یہ مل گیا, یہ آپ دیکھیں نا کبھی, یہ باریک قریب سے دیکھیں تو ایک کے اندر سے ایک نکل رہا ہے, ایک کے اوپر سے ایک پھوٹ رہا ہے. تراکب متراکب, رکبہ سے رکبہ ہوتا ہے سواری کرنا, کہ ایک پہ ایک سوار ہے, جیسے کندھے پہ ایک کے کندھے پہ ایک چڑھا ہوا ہے, ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا ہے. ومن النخل, اور کھجور میں سے, من تلیہا, اس کے خوشے میں سے, یعنی کھجور کا خوشہ. قنوان, اس میں گچھے ہیں, دانیتن, جھکے ہوئے, لٹکے ہوئے. قنوان, قنون کی جمع ہے, کھجور کا خوشہ. اور تلع کہتے ہیں وہ گچھا جو ابتدائی شکل میں نکلتا ہے, پھر اس کے بعد اس میں کھجوریں لگتی. بہت خوبصورت شاخ ہوتی ہے جس وقت کھجور کا وہ نکلتا ہے خوشہ, اور اس کے اندر پھر کھجوریں آتی ہیں. اور پھر جو جو کھجوریں آتی ہیں وہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے، پہلے وہ سیدھا ہوتا ہے پھر وہ بوجھ سے جھکنا شروع ہو جاتا ہے. قنوانم دانیہ، لٹکتے خوشے، کیا خوبصورت سین پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کو دیکھیں. انظروا، دیکھو دیکھو، لیکن دیکھتے کم ہیں. وجنات، اور باغات، من اناب، انگوروں کے، انب کی جمع، انگوروں کے باغ. والزیتون، اور زیتون کے درخت دیکھو، زیتون کا پھل دیکھو. والرمان، اور انار. رمان انار جو ہے، آپ دیکھیں کہ آم کا ذکر کوئی نہیں قرآن میں، لیکن انار کا ذکر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں اینٹی ایجنگ فیکٹر ہے. جی، انار کھانے والے لوگ بوڑھے کم ہوتے ہیں. اب اس کے پیچھے پڑتے ہیں. والرمان، مشتبہن، ملتے جلتے، انہیں ایک دوسرے سے ریزمبل کرتے ہیں. وغیرہ متشابہ، اور نہ ملتے جلتے. اب دیکھیں کہ زیتون اور انگور کے سائز ملتے جلتے ہوتے ہیں بعض اوقات. کلر میں بھی، آپ نے کبھی براؤن زیتون کھایا ہے؟ وہ جو ڈارک پرپل کلر کا ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ رکھا ہو دور تو یوں لگتا ہے جیسے انگور پڑے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہے کہ کچا سبز انگور بھی اور کچے سبز زیتون بھی، یا پکے بھی ایون، وہ بھی ملتے جلتے ہیں. اب دیکھیں کہ بظاہر ملتے جلتے ہیں شکل میں، سائز میں، لیکن ٹیسٹ میں، ذائقے میں، تاثیر میں بالکل مختلف چیز. اور اسی طرح انار بھی، مشتبہن وغیرہ متشابہ، بعض اوقات ملتے ہیں، بعض اوقات نہیں متشابہ ہوتے. اچھا، متشابہ ایک ہوتا نا شبہ پڑ جانا، یہ اس معنی میں بھی آتا ہے. آپ ایک دفعہ ایک پھل کو دیکھیں، پھر دوبارہ آ کے اگر مثلا آپ ایک چیز چن کے پھر رکھ جائیں، اسی کے اندر دوبارہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے، کیونکہ ان شکلیں بہت ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں. اگر آپ اوپر سے زیتون کے ڈھیر میں ایک زیتون کا دانہ پھینکیں اور پھر سوچیں کہ کون سا پھینکا تھا، آپ پہچان نہیں سکتے، اتنے ریزمبل کرتے ہیں ایک دوسرے سے، الا یہ کہ ڈفرنٹ کلر ہو. فرمایا انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کا پھل، دیکھو. اذا اثمر، جب وہ پھل لائیں، ان درختوں کے جب پھل آتے ہیں اس وقت دیکھا کرو. ہمارے تو گھر کے سین میں لگے ہوں تو ہم نہ دیکھیں، ٹائم ہی نہیں ہے، بہت مصروفیت. ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی محبت دیتے ہیں، اللہ کی پہچان دیتے ہیں، اس کی قدرت کا پتہ بتاتے ہیں. صحیح معنوں میں اللہ پہ پیار آتا ہے. ایسی خوبصورت انیوژول چیزیں، کیونکہ یہ بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہوتے ہیں نا، تو فوراً ان کی شکل بدل جاتی. اسی لیے فرمایا جب پھل آتا ہے اس وقت دیکھا کرو. وَيَنْئِهِ، اور پھر کب دیکھا کرو؟ جب پک جاتا ہے، اس کا پکنا دیکھو کہ کیا تھا کیا ہو گیا. اور یقیناً پکے ہوئے پھلوں کو باغ میں دیکھنا ہمیشہ ایک خوشگوار منظر دیتا ہے. کسی بھی ایسے باغ میں جانا ایک پرلطف کام ہوتا ہے، جہاں پھل لٹکا ہوا ہو، لگا ہوا، پکا ہوا، لٹک رہا ہو. انسان کی نظریں، للچائی ہوئی نظریں دوسروں کے آم کے درختوں پر پڑتی رہتی ہیں. جب کسی درخت کا پھل پک جاتا ہے تو سب اسے کھاتے ہیں، مگر کوئی درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا. مگر انسان اپنے اعمال کا پھل اور بدلہ خود کھائے گا. فرق ہے نا ہم میں، پودوں میں. پودے صرف ہم کو دیتے ہیں بےچارے، دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم جو کچھ کریں گے وہ ہم ہی کو ملے گا. اگر نہ ملے تو انسان بہت شکوہ کرتا ہے. کوئی پودا کبھی شکوہ نہیں کرتا، بھی سارے خود ہی کھا گئے اور مجھے بھی تو کچھ دو. کبھی مانگا اس نے آپ سے؟ کبھی نہیں. کتنی عبرت ہے نا اس میں، کہ پودوں کی طرح دینے والے بنو، لینے کے شوق میں نہ رہو ہمیشہ. پھر آپ دیکھیں کہ وہ پھل زیادہ ذائقے دار ہوتے ہیں یہ چونکہ کہا نا دیکھو اس کا پکنا تو اس سے سبق سیکھو، یعنی مراد یہ ہے صرف دیکھ کے چلے نہ جاؤ بلکہ دیکھو کہ اس میں جب پک جاتا ہے پھل تو اس کی کیا کیا شان ہوتی، کون سا پھل زیادہ پکتا ہے جس پہ دھوپ زیادہ آتی اور جو چھاؤں میں رہتے ہیں وہ کم پکتے ہیں. بالکل اسی طرح وہ انسان زیادہ میچور ہوتا ہے جس میں زمانے کی دھوپ زیادہ پڑتی ہے، وقت کی تلخیاں زیادہ ہوتی ہیں. اگر انسان جہالت کے اندھیروں میں رہے جیسے ایک پھل اندھیرے میں رہے تو پک نہیں سکتا، میٹھا نہیں ہو سکتا. ایسے ہی جس انسان کے پاس علم نہیں، علم کی روشنی نہیں پڑی جس کے اوپر، وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ پک نہیں سکتا، وہ میٹھا نہیں ہو سکتا. پھر بیج سے درخت اور پھر پھل پیدا ہوتا ہے اور پھل پھر اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی آخر میں پھر بیج رہ جاتا ہے، سارا کھا لیا جاتا ہے، بیج چھوڑ دیا جاتا ہے. انسان بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، پھر مٹی ہو جاتا ہے اور پھر اٹھایا جائے گا. پھلوں کی خوشبو بتا دیتی ہے، رنگ بتا دیتا ہے کہ پھل میٹھا ہے کہ پھیکا ہے. اسی طرح انسان کے اعمال میں جب اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، نیک نیتی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایسی ہی خوشبو ہوتی، خیر ہوتا ہے جس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر دوسرے اس کا قرب چاہتے ہیں. جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے وہ کڑوے پھل کی طرح ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی کھانا نہیں چاہتا. اور بھی کئی سبق آپ خود سوچ سکتے ہیں. اچھا اسی طرح پھل جب پک جاتا ہے نا جھک جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے نا جھک جاتا ہے. اسی طرح علم جب پک جاتا ہے، علم جب پختہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر عاجزی آنے لگتی. ایک وقت آتا ہے کہ جب نیا نیا علم آتا ہے تو انسان کے اندر تھوڑا تکبر بھی آنے لگتا ہے، دوسروں کو گناہگار سمجھنے کا خیال آنے لگتا ہے. لیکن جب انسان صحیح معنی میں پک جاتا ہے تو پھر یہ کیفیت ختم ہو جاتی. اِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَات، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں.